أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. نماز قائم کرو زوال آفتاب سے لے کر رات کے اندھیرے تک، اور فجر کے قرآن کا بھی انتظام کرو، کیونکہ قرآن فجر مشہود ہوتا ہے. مشہود اس لیے کہ اس وقت رات اور دن کے فرشتے باہم اپنی ڈیوٹی کو ایکسچینج کر رہے ہوتے ہیں. رات بھر ڈیوٹی پر رہنے والے فرشتے جو انسان کے اعمال، حرکات، گفتگو کا جائزہ لیتے ہیں، لکھتے جاتے ہیں، ریکارڈ کرتے ہیں، وہ فجر کی نماز کے وقت واپس چلے جاتے ہیں اور دن کی ڈیوٹی پر فرشتے آ جاتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ ان کو پوچھتے ہیں ان فرشتوں سے، تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ فرشتے کہتے ہیں، جب ہم ان کے پاس گئے تھے اس وقت بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے، جب ہم ان کے پاس سے واپس آئے تو انہیں نماز پڑھتے ہوئے ہی چھوڑا. اور یہاں قرآن الفجر سے مراد فجر کی نماز بھی لی گئی تھی، کہ اس میں قرآن پاک کی طویل قرات ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندھیرے میں شروع کرتے اور اتنی لمبی نماز پڑھاتے فجر کی کہ کچھ کچھ روشنی ہونے لگتی. ہم تو کل ہو اللہ پر ہی ختم کر دیتے ہیں. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ، اور رات کو تہجد پڑھو، یہ تمہارے لیے نفل ہے. نفل کا مطلب ہوتا ہے فرض سے زائد، یعنی تہجد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک زائد عبادت تھی جو فرض تھی، لیکن امت کے لیے نفل ہے، جو چاہے پڑھے اور جو نہیں پڑھ سکتا وہ گناہگار نہیں. اور تہجد کا لفظی معنی ہوتا ہے نیند توڑ کر اٹھنا. تہجد کے لیے نیند چھوڑنا جو ہے وہ اس کی اصل روح ہے. اگر انسان جاگتے جاگتے کچھ نفل پڑھ لے تو وہ نفل ہوتے ہیں، وہ بھی پڑھ سکتا ہے انسان پچھلی رات کو، کیونکہ پچھلی رات کی نماز کی اپنی ہی ایک فضیلت ہے. اس وقت اللہ تعالیٰ خاص طور پر بندوں کی دعائیں قبول کرتے ہیں. تو جو لوگ راتوں سے جاگنے کے عادی ہیں، اگر وہ سونے سے پہلے یہ نفل پڑھ لیں تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. لیکن تہجد کا معنی ہے نیند چھوڑ کر اٹھنا. بعید نہیں کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر فائز کر دے. اَسَيَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، یہ مقام محمود کیا چیز ہے؟ روایات میں آتا ہے کہ یہ مقام محمود مقام شفاعت ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے اذن سے اس مقام پر کھڑے ہوں گے تو تمام انبیاء، رسولوں اور مخلوق کی زبان پر آپ کی تعریف اور ستائش ہوگی. ابن الجوزی اور اکثر علماء کی رائے یہی ہے کہ اس سے مراد شفاعت کا مقام ہے. اس میں آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام محمود ملا یا اس کا وعدہ کیا گیا، ہر اذان کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے اس میں بھی ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ وَبْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا، کہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود پر فائز کیجئے. وہ اللہ کا وعدہ تو ہے، لیکن ہماری دعاؤں سے ہم بھی کچھ اجر میں شریک ہو جاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ احسانات کا شاید ایک رتی برابر کچھ شکر ادا کر سکیں. لیکن بات یہ ہے، سوال یہ ہے کہ آپ کو یہ مقام محمود کیوں ملا؟ آپ ہی سے یہ وعدہ کیوں ہوا؟ آپ کی بہترین اعمال کی وجہ سے. اقم الصلاۃ، جس سے نمبر ون نماز کا قائم کرنا ہے، نمبر دو قرآن کا پڑھنا ہے، اور نمبر تین خاص طور پر تہجد کی نماز کا اہتمام ہے. جو شخص بھی اللہ کا قرب چاہتا ہو اس کو یہ تینوں چیزیں پابندی کے ساتھ کرنی چاہیے، یعنی نماز کی پابندی، قرآن سے تعلق اور تہجد کا اہتمام. وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْنِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا، اور دعا کیا کرو کہ پروردگار مجھ کو جہاں بھی تو لے جا سچائی کے ساتھ لے جا، اور جہاں سے بھی نکال سچائی کے ساتھ نکال، اور اپنی طرف سے ایک اقتدار کو میرا مددگار بنا دے. اور اعلان کر دو کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، باطل تو مٹنے ہی والا ہے. ہم اس قرآن کے سلسلہ تنزیل میں وہ کچھ نازل کر رہے ہیں جو ماننے والوں کے لیے تو شفا اور رحمت ہے، مگر ظالموں کے لیے خسارے کے سوا اور کسی چیز میں اضافہ نہیں کرتا. یعنی جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اس کتاب کو سچا سمجھیں اور اس کے مطابق اپنی سوچ اور خیال کو بدلتے چلے جائیں، اپنے عمل میں تبدیلی لاتے چلے جائیں، تو یہ کتاب ان کے لیے شفا اور رحمت بن جاتی ہے. لیکن جو لوگ اس سے منہ موڑ لیں، اس کی قدر نہ کریں اور اس کی بات سن کر بھی اپنے گزشتہ نظریات پر جمے رہیں، ان کے لیے پھر یہ مزید خسارے میں اضافہ کر دیتی ہے، یعنی ان کے نقصان کا ریشو اور بڑھ جاتا ہے. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، انسان کا حال یہ ہے کہ جب ہم اس کو نعمت عطا کرتے ہیں تو وہ ایڑتا اور پیٹھ موڑ لیتا ہے، یعنی کچھ پا کر اللہ سے روگردانی کرتا ہے اور جب ذرا مصیبت سے دوچار ہوتا ہے تو مایوس ہونے لگتا ہے۔ یہ ناشکرے لوگوں کا رویہ ہوتا ہے کہ کچھ مل گیا تو خدا کو بھول گئے اور مصیبت آئی تو اس سے مایوس ہو گئے۔ بندہ مومن پا کر شکر گزار ہوتا ہے اور مشکل آنے پر صبر کرتا ہے۔ یہ واضح فرق ہے ایمان والے کا اور ایمان سے خالی شخص کا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ ہر ایک اپنے طریقے پر عمل کر رہا ہے، اب یہ تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ سیدھی راہ پر کون ہے، اور رب نے کہاں بتا دیا؟ اپنی اس کتاب میں کہ سیدھا رستے کی علامات کیا ہیں۔ یہ لوگ تم سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہو یہ روح میرے رب کے حکم سے آتی ہے، مگر تم لوگ علم میں سے کم ہی دیے گئے ہو۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم چاہیں تو وہ سب کچھ تم سے چھین لیں جو ہم نے وحی کے ذریعے سے تم کو عطا کیا ہے، پھر تم ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی نہ پاؤ گے جو اسے واپس دلا سکے۔ یعنی نبوت بھی دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا احسان ہے۔ آپ کا ذاتی کمال نہ تھا، اور ہر نعمت اور احسان پر شکر گزار ہی ہونا ہے۔ یہ تو جو کچھ تمہیں ملا ہے تمہارے رب کی رحمت سے ملا ہے، حقیقت یہ ہے کہ اس کا فضل تم پر بہت بڑا ہے۔ کہہ دو کہ اگر انسان اور جن سب کے سب مل کر اس قرآن جیسی کوئی چیز لانے کی کوشش کریں تو نہ لا سکیں گے، چاہے وہ سب ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ ہوں۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا، مگر اکثر لوگ انکار ہی پر جمے رہے، کیونکہ انہوں نے اپنے گزشتہ علم کی بنا پر جس چیز کو حق سمجھا بس اسی پر ڈٹے رہے، قرآن کے مطابق خود کو تبدیل نہ کیا، اس لیے ان کا انکار اقرار میں نہ بدلا۔ اور انہوں نے کہا، ہم تیری بات نہ مانیں گے جب تک کہ تو ہمارے لیے زمین کو پھاڑ کر ایک چشمہ جاری نہ کر دے، یا تیرے لیے کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ پیدا ہو اور تو اس میں نہریں رواں کر دے، یا تو آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہمارے اوپر گرا دے جیسا کہ تیرا دعویٰ ہے، یا خدا اور فرشتوں کو رو در رو ہمارے سامنے لے آئے، یا تیرے لیے سونے کا ایک گھر بن جائے، یا تو آسمان پر چڑھ جائے، اور تیرے چڑھنے کا بھی ہم یقین نہ کریں گے جب تک کہ تو ہمارے اوپر ایک ایسی تحریر نہ اتار لائے جسے ہم پڑھیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے، سبحان ربی، پاک ہے میرا رب، ہل کنت الا بشر الرسولا، کیا میں ایک پیغام لانے والے انسان کے سوا اور بھی کچھ ہوں، ایک بشر رسول کے سوا بھی کچھ اور ہوں؟ ایسا کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ اگر لوگوں کی خواہشات اور ان کے مطالبات پر معجزات دکھانے کا سلسلہ شروع کر دیا جائے تو یہ سلسلہ کہیں بھی جا کے ختم نہ ہوگا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا اصل مقصد پیچھے رہ جائے۔ یعنی اگر ہر روز لوگ یہ کہیں کہ آج ہم کو ایک نیا معجزہ دکھا، تو اس معجزے کے لانے میں، دکھانے میں، پھر اس کے تبصرے کرنے اور سننے میں دن بیت جائے تو تعلیم کس وقت حاصل ہو؟ لوگوں کی اصلاح اور تزکیہ کا کام جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے سپرد کیا وہ کب ہو؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں کی باتوں پر بہت دھیان نہ دیا جائے۔ بہت سے لوگ محض اپنی خواہشات کی بنا پر اپنی اپنی سوچ کے مطابق بولتے چلے جاتے ہیں۔ حق کا پہنچانے والا حق کو پا کر اپنی ساری قوت اور کوشش اس کام پر لگا دے کہ لوگوں کی خیرخواہی کے لیے ان کو وہ بات بتا دے جو اللہ نے ان کے لیے بھیجی ہے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت بتا دی گئی کہ ہل کنت الا بشر الرسولا، تمہیں میں سے ایک انسان ہوں، رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا ہوں، نہ کہ ہر روز نئے نئے معجزات دکھانے کے لیے۔ لوگوں کے سامنے جب کبھی ہدایت آئی تو اس پر ایمان لانے سے ان کو کسی چیز نے نہیں روکا، مگر ان کے اسی قول نے کہ کیا اللہ نے بشر کو پیغمبر بنا کر بھیج دیا؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے راستے میں جو چیز رکاوٹ بنی وہ کیا تھی؟ کہ اللہ نے ایک انسان کو کیوں چنا ہے؟ پیغمبر کو انسان نہیں ہونا چاہیے، کوئی اور مخلوق ہونا چاہیے تاکہ ہم اس کو بڑا سمجھ سکیں۔ ان کے نزدیک انسان کی کوئی بڑائی نہیں، حالانکہ انسان کو وہ بڑائی ملی کہ جو فرشتوں کو نہیں ملی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں اتنے عروج کے زینوں پر چڑھایا گیا کہ وہاں کسی فرشتے کی بھی پہنچ نہ ہوئی۔ کیا یہ مقام کم ہے؟ انسان ہونا کوئی برائی نہیں، فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ، اصل چیز کوشش ہے۔ فرشتے تو آٹومیٹیکلی اچھے کام کر کے چلے جاتے ہیں، جب کوئی انسان ہوتے ہوئے اچھا بنتا ہے تو اس کا مقام اور مرتبہ، درجہ اور اجر فرشتوں سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ ان سے کہو، اگر زمین میں فرشتے اطمینان سے چل پھر رہے ہوتے تو ہم ضرور آسمان سے کسی فرشتے ہی کو ان کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجتے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان بس ایک اللہ کی گواہی کافی ہے، وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے وہ گمراہی میں ڈال دے تو اس کے سوا ایسے لوگوں کے لیے تو کوئی حامی و ناصر نہیں پا سکتا۔ ان لوگوں کو ہم قیامت کے روز اونجھے منہ کھینچ لائیں گے، اندھے، گنگے، بہرے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جب کبھی اس کی آگ دھیمی ہونے لگے گی ہم اسے اور بھڑکا دیں گے۔ یہ ہے بدلہ ان کی اس حرکت کا کہ انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا اور کہا کیا جب ہم صرف ہڈیاں اور خاک ہو کر رہ جائیں گے تو نئے سرے سے ہم کو پیدا کر کے اٹھا کھڑا کیا جائے گا؟ کیا ان کو یہ نہ سوچا کہ جس خدا نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے وہ ان جیسوں کو پیدا کرنے کی ضرور قدرت رکھتا ہے؟ اس نے ان کے حشر کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے جس کا آنا یقینی ہے، مگر ظالموں کو اصرار ہے کہ وہ اس کا انکار ہی کریں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیے، اگر کہیں میرے رب کی رحمت کے خزانے تمہارے قبضے میں ہوتے تو تم خرچ ہو جانے کے اندیشے سے ضرور ان کو روک رکھتے، واقعی انسان بڑا تنگ دل واقع ہوا ہے۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو نشانیاں عطا کی تھی جو صریح طور پر دکھائی دے رہی تھی، اب یہ تم خود بنی اسرائیل سے پوچھ لو کہ جب وہ سامنے آئیں تو فرعون نے یہی کہا تھا نا کہ اے موسیٰ، میں سمجھتا ہوں کہ تو ضرور ایک سحرزدہ آدمی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کے جواب میں کہا، تو خوب جانتا ہے کہ یہ بصیرت افروز نشانیاں رب السماوات والارض کے سوا کسی نے نازل نہیں کی ہیں، اور میرا خیال یہ ہے کہ اے فرعون، تو ضرور ایک شامت زدہ آدمی ہے۔ آخر کار فرعون نے ارادہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو زمین سے اکھاڑ پھینکے، مگر ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو اکٹھا غرق کر دیا، اور اس کے بعد بنی اسرائیل سے کہا کہ اب تم زمین میں بسو، پھر جب آخرت کے وعدے کا وقت آن پورا ہوگا تو ہم تم سب کو ایک ساتھ لا حاضر کریں گے۔ اس قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا ہے اور حق ہی کے ساتھ یہ نازل ہوا ہے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں ہم نے اس کے سوا اور کسی کام کے لیے نہیں بھیجا کہ جو مان لے اسے بشارت دے دو اور جو نہ مانے اسے متنبہ کر دو، اور اس قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے تاکہ تم ٹھہر ٹھہر کر اسے لوگوں کو سناؤ، اور اسے ہم نے موقع موقع سے بتدریج اتارا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے کہہ دو کہ تم اسے مانو یا نہ مانو، جن لوگوں کو اس سے پہلے علم دیا گیا ہے انہیں جب یہ سنایا جاتا ہے تو وہ منہ کے بل سجدوں میں گر جاتے ہیں اور پکار اٹھتے ہیں، سبحان ربنا، پاک ہے ہمارا رب، ان کان وعد ربنا لمفعولا، اس کا وعدہ تو پورا ہونا ہی تھا، اور وہ منہ کے بل روتے ہوئے گر جاتے ہیں، اور اسے سن کر ان کا خشوع اور بڑھ جاتا ہے۔ ہم میں سے کتنے ہیں جن کے اندر یہ صفت ہو؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر، جس نام سے بھی پکارو اس کے لیے سب اچھے ہی نام ہیں، اور اپنی نماز نہ بہت زیادہ بلند آواز سے پڑھو اور نہ بہت سست آواز سے، ان دونوں کے درمیان اوسط درجے کا لہجہ اختیار کرو، یعنی اگر سے چپکے چپکے نماز ہو مگر کوئی کوئی لفظ ہلکا ہلکا اپنے کام کو سنائی دینا چاہیے، اور کہیے تعریف ہے اس خدا کے لیے جس نے نہ کسی کو بیٹا بنایا، نہ کوئی بادشاہی میں اس کا شریک ہے، اور نہ وہ عاجز ہے کہ اس کا کوئی پشتبان ہو۔ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور اس کی بڑائی بیان کرو، کمال درجے کی بڑائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الکہف۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدن ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماكثين فيه ابدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من افواههم ان يقولون الا كذبا۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ کہف کو جمعے کے روز پڑھنے کی احادیث میں بہت فضیلت بیان کی گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اس کی تلاوت جمعے کے دن کرے گا تو آئندہ جمعے تک اس کے لیے ایک خاص نور کی روشنی رہے گی۔ ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے پڑھنے سے گھر میں سکینت اور برکت نازل ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے سورہ کہف پڑھی، گھر میں ایک جانور بھی تھا، وہ بدکنا شروع ہو گیا۔ انہوں نے غور سے دیکھا کہ کیا بات ہے تو انہیں ایک بادل نظر آیا جس نے انہیں ڈھانپ رکھا ہے۔ صحابی نے اس واقعے کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا اسے پڑھا کرو، قرآن پڑھتے وقت سکینت نازل ہوتی ہے۔ اس سورت کی ابتدائی 10 آیات اور آخری 10 آیات کی فضیلت بھی احادیث میں بیان ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا جو ان کو یاد کرے گا اور پڑھے گا وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ بحقی کی روایت میں ہے جس نے سورہ کہف اس طرح پڑھی جس طرح نازل ہوئی ہے اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگا۔ تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل کی اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہ رکھی، ٹھیک ٹھیک سیدھی بات کہنے والی کتاب، تاکہ وہ لوگوں کو خدا کے سخت عذاب سے خبردار کر دے اور ایمان لا کر نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبری دے دے کہ ان کے لیے اچھا اجر ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان لوگوں کو ڈرا دے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے، اس بات کا نہ انہیں کوئی علم ہے اور نہ ان کے باپ دادا کو تھا، بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے وہ محض جھوٹ کہتے ہیں۔ اچھا تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، شاید آپ ان کے پیچھے غم کے مارے اپنی جان کھو دینے والے ہیں اگر یہ اس تعلیم پر ایمان نہ لائے۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ جو کچھ سر و سامان بھی زمین پر ہے اس کو ہم نے زمین کی زینت بنایا ہے تاکہ ان لوگوں کو آزمائیں ان میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ آخر کار اس سب کو ہم ایک چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں، یعنی دنیا کی یہ رونقیں جو آج انسان کو نظر آتی ہیں یہ دراصل انسان کی آزمائش کا ذریعہ ہے۔ ایک وقت آئے گا جب یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا اور انسان سے یہ دیکھا جائے گا کہ اس نے ان سب چیزوں میں رہتے ہوئے اپنے رب کو کتنا یاد رکھا، اپنے لیے عمل کیا کیا۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ غار اور قطبے والے ہماری کوئی بڑی عجیب نشانیوں میں سے تھے؟ جب وہ چند نوجوان غار میں پناہ گزی ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اے پروردگار ہم کو اپنی خاص رحمت سے نواز اور ہمارا معاملہ درست کر دے، تو ہم نے انہیں اسی غار میں تھپک کر سال ہر سال کے لیے گہری نیند سلا دیا، پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ دیکھیں ان کے دو گروہوں میں سے کون اپنی مدت قیام کا ٹھیک شمار کرتا ہے۔ ہم ان کا اصل قصہ تمہیں سناتے ہیں۔ وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے اور ہم نے ان کو ہدایت میں ترقی بخشی تھی، ہم نے ان کے دل اس وقت مضبوط کر دیے جب وہ اٹھے اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہمارا رب تو بس وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم اسے چھوڑ کر کسی دوسرے کو معبود نہ پکاریں گے، اگر ہم ایسا کریں تو بالکل بے جا بات کریں گے۔ یعنی یہ ان لوگوں کی خصوصیت بیان کی گئی، ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ کون لوگ تھے۔ چند نوجوان تھے جنہوں نے اپنا گھر بار چھوڑا، کس کی خاطر؟ اللہ کی خاطر۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس معاشرے میں وہ رہ رہے تھے وہاں ان کو شرک پر مجبور کیا جا رہا تھا، جبرن فہرن ان سے غلط کام کرنے کو کہا جا رہا تھا جسے وہ کسی قیمت پر کرنا نہ چاہتے تھے۔ تو بالآخر ان سب نے مل کر کیا فیصلہ کیا کہ اس بستی ہی کو چھوڑ دیا جائے، اور وہ ہجرت کر کے ایک غار میں جا کر بیٹھ گئے تاکہ اپنے دشمنوں سے چھپ سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لیا اور کئی سو سال تک اس غار میں ان کو امن کے ساتھ سلائے رکھا۔ پھر انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا، یہ ہماری قوم تو رب کائنات کو چھوڑ کر دوسرے خدا بنا بیٹھی ہے، یہ لوگ ان کے معبود ہونے پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے؟ آخر اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ اب جب کہ تم ان سے اور ان کے معبودان غیر اللہ سے بے تعلق ہو چکے تو چلو اب فلاں غار میں چل کر پناہ لو، تمہارا رب تم پر اپنی رحمت کا دامن وسیع کرے گا، تمہارے کام کے لیے سر و سامان مہیا کر دے گا۔ تم انہیں غار میں دیکھتے تو تمہیں یوں نظر آتا کہ سورج جب نکلتا ہے تو ان کے غار کو چھوڑ کر دائیں جانب چڑھ جاتا ہے، اور جب غروب ہوتا ہے تو ان سے بچ کر بائیں جانب اتر جاتا ہے، اور وہ ہیں کہ غار کے اندر ایک وسیع جگہ میں پڑے ہیں۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے، جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے اللہ بھٹکا دے اس کے لیے تم کوئی ولی مرشد نہیں پا سکتے، یعنی پھر کوئی انسان اس کو ہدایت نہیں دے سکتا۔ تم انہیں دیکھ کر یہ سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سو رہے تھے، ہم انہیں دائیں بائیں کروٹ دلواتے رہتے تھے کیونکہ ایک ہی جگہ سونے سے ان کا جسم مٹی کھا جاتی، اور ان کا کتا غار کے دہانے پر ہاتھ پھیلائے بیٹھا تھا، اگر تم کہیں جھانک کر انہیں دیکھتے تو الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوتے اور تم پر ان کے نظارے سے دہشت بیٹھ جاتی۔ اب دیکھیے کہ ان نوجوانوں نے اللہ کی خاطر اپنا گھر چھوڑا اور اللہ تعالیٰ نے سورج کو، زمین کو، اس کتے کو ان کی خدمت اور حفاظت پر مقرر کر دیا۔ یعنی جو شخص اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دے پھر اس کے کام بنانا اللہ کے ذمہ ہو جاتا ہے۔ اور اسی عجیب کرشمے سے ہم نے انہیں اٹھا بٹھایا تاکہ ذرا آپس میں پوچھ گچھ کریں۔ ان میں سے ایک نے پوچھا، کہو کتنی دیر اس حال میں رہے؟ دوسرے نے کہا، شاید دن بھر یا اس سے کچھ کم رہے ہوں گے، یعنی اتنے سو سال سوتے ہوئے ان کو کچھ بھی اندازہ نہ ہوا کہ وقت کیا ہو گیا۔ پھر وہ بولے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہمارا کتنا وقت اس حالت میں گزرا ہے۔ یعنی آپس میں جھگڑنے کی بجائے معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا، اور یہی اہل ایمان کی نشانی ہوتی ہے کہ بحث مباحثے سے پرہیز کرتے ہیں، ورنہ اگر سارا دن بھی بحث کرتے تو نتیجہ کیا نکلتا۔ چلو اب اپنے میں سے کسی کو چاندی کا یہ سکہ دے کر شہر بھیجیں اور وہ دیکھے کہ سب سے اچھا کھانا کہاں ملتا ہے۔ وہاں سے وہ کچھ کھانے کے لیے لائے اور چاہیے کہ ذرا ہوشیاری سے کام کرے، ایسا نہ ہو کہ وہ کسی کو ہمارے یہاں ہونے سے خبردار کر بیٹھے۔ اگر کہیں ان لوگوں کا ہاتھ ہم پر پڑ گیا تو بس سنسار ہی کر ڈالیں گے، یا پھر زبردستی ہمیں اپنی ملت میں واپس لے جائیں گے، اور ایسا ہوا تو ہم کبھی فلاح نہ پا سکیں گے۔ اس طرح ہم نے اہل شہر کو ان کے حال پر مطلع کیا تاکہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور یہ کہ قیامت کی گھڑی بے شک آ کر رہے گی۔ مگر ذرا خیال کرو کہ جب سوچنے کی اصل بات یہ تھی، اس وقت وہ آپس میں اس بات پر جھگڑ رہے تھے کہ ان اصحاب کہف کے ساتھ کیا کیا جائے۔ کچھ لوگوں نے کہا، ان پر ایک دیوار چن دو، ان کا رب ہی ان کے معاملے کو بہتر جانتا ہے۔ مگر جو لوگ ان کے معاملات پر غالب تھے، انہوں نے کہا، ہم تو ان پر ایک عبادت گاہ بنائیں گے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار رہو، تم سے پہلے لوگ اپنے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیتے تھے، میں تمہیں اس حرکت سے منع کرتا ہوں۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری مسلم اور مسند احمد اور نسائی کی حدیث ہے، اللہ نے لعنت فرمائی یہود و نصارہ پر، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا۔ ان لوگوں کا حال یہ تھا کہ اگر ان میں کوئی نیک شخص فوت ہوتا تو اس کے مرنے کے بعد اس کی قبر پر مسجدیں بناتے، اس کی تصویریں تیار کرتے۔ یہ قیامت کے روز بدترین مخلوقات ہوں گے۔ کچھ لوگ کہیں گے، وہ تین تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا۔ کچھ دوسرے کہہ دیں گے، پانچ تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا۔ یہ سب بے تکی ہانکتے ہیں۔ کچھ اور لوگ کہتے ہیں کہ سات تھے، آٹھواں ان کا کتا تھا۔ کہو میرا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنے تھے، کم ہی لوگ ان کی صحیح تعداد جانتے ہیں۔ بس تم سرسری بات سے بڑھ کر ان کی تعداد کے معاملے میں لوگوں سے بحث نہ کرو، اور نہ ان کے متعلق کسی سے کچھ پوچھو۔ کیونکہ پیچھے بھی ہم نے پڑھا کہ ان السما والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، آنکھ کان دل ہر ایک کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ لہذا دنیا میں ہمیں اپنی ان انرجیز کو استعمال کرتے وقت سمجھ سے کام لینا چاہیے، بیکار کی بحثوں میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے آپ دیکھیے کہ یہاں یہ بات کچھ بھی میٹر نہیں کرتی عبرت میں کہ ان کی تعداد کیا تھی، لہذا فرمایا کہ اس پر زیادہ بات بھی نہ کرو، اور اس کے متعلق کسی سے پوچھو بھی نہ، اس تحقیق کا کچھ فائدہ نہیں۔ اگر پتہ چل جائے وہ تین تھے یا پانچ تھے یا سات تھے تو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اصل مقصد تو کیا ہے کہ جو ان کا کردار تھا وہ تم بھی اپناؤ، کہ حق کی خاطر، اصول کی خاطر استقامت اختیار کرو۔ ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله، کسی چیز کے بارے میں کبھی یہ نہ کہا کرو کہ میں کل یہ کام کر دوں گا، تم کچھ نہیں کر سکتے الا یہ کہ اللہ چاہے۔ اگر بھولے سے ایسی بات زبان سے نکل جائے تو فوراً اپنے رب کو یاد کرو اور کہو، امید ہے کہ میرا رب اس معاملے میں رشت سے قریب تر بات کی طرح میری رہنمائی فرما دے گا۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی جا رہی ہے کہ اپنی طرف سے کسی بھی بات پر کوئی وعدہ نہ کرو جب تک کہ انشاءاللہ نہ کہہ دو۔ کسی کام کے بارے میں یہ نہ کہو کہ میں ضرور کر دوں گا، یہ کیوں کہلوایا گیا؟ اس لیے کہ اختیارات آپ کے پاس نہیں ہیں، آپ بھی وہی کام کر سکتے تھے جو اللہ چاہتا، کیونکہ اصل اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اور یہاں خاص طور پر کہا گیا کہ کوئی بھی وعدہ کرتے وقت انشاءاللہ ضرور کہو۔ الا ان یشاء اللہ، یہ ان یشاء اللہ اصل میں کیا ہے؟ انشاءاللہ معنی کیا ہے؟ اگر اللہ چاہے تو ہو جائے گا۔ لیکن افسوس کہ آج ہم نے اس لفظ کو مذاق بنا لیا، جو کام ہم کرنا نہیں چاہتے اس پر خدا کو گواہ بناتے ہیں انشاءاللہ۔ اور وہ اپنے غار میں 300 سال رہے، اور کچھ لوگ مدت کے شمار میں 9 سال اور بڑھ گئے ہیں۔ تم کہو، اللہ ان کے قیام کی مدت زیادہ جانتا ہے، آسمانوں اور زمین کے سب پوشیدہ احوال اسی کو معلوم ہے، کیا خوب ہے وہ دیکھنے والا اور سننے والا۔ زمین اور آسمان کی مخلوقات کا کوئی خبرگیر اس کے سوا نہیں، اور وہ اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ ولا یشرک فی حکمہ احدا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے رب کی کتاب میں سے جو کچھ تم پر وحی کیا گیا ہے اسے جو کا تو سنا دو، کوئی اس کے فرمودات کو بدل دینے کا مجاز نہیں ہے، اور اگر تم کسی کی خاطر اس میں رد و بدل کرو گے تو اس سے بچ کر بھاگنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہ پاؤ گے، اور اپنے دل کو ان لوگوں کی معیت پر مطمئن کرو جو اپنے رب کی رضا کے طلبگار بن کر صبح اور شام اسے پکارتے ہیں، اور ان سے ہرگز نگاہ نہ پھیرو۔ کن سے؟ جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں، خواہ دنیاوی اعتبار سے ان کا کوئی بڑا مرتبہ اور مقام نہیں، اور ان کے پاس بیٹھنے کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا، لیکن جن لوگوں کے دلوں میں اللہ کی محبت ہو، خواہ ان کا ظاہر حال حلیہ کچھ بہت اچھا نہ ہو، ان کے پاس بیٹھنا کہیں زیادہ فائدہ مند ہے بنسبت ان کے کہ جو دنیا کی محبت میں گرفتار ہوں، اور ان کی صحبت میں تھوڑی دیر بیٹھ کر انسان دنیا کا ہو کر رہ جائے اور آخرت کو بھول کر غافل ہو جائے۔ کیا تم دنیا کی زینت پسند کرتے ہو؟ کسی ایسے شخص کی اطاعت نہ کرو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے۔ کسی ایسے شخص کی بات نہ مانو جس کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ خود تو بھولا، تم کو بھی بھلوا دے گا، تم کو بھی غافل کرا دے گا۔ اور جس نے اپنی خواہش نفس کی پیروی اختیار کر لی ہے، یعنی جو شخص اپنی خواہشات پہ چلتا ہو، اس کی بات بھی نہیں ماننی چاہیے۔ جس کا طریقہ کار افراط و تفریط پر مبنی ہے، یعنی اعتدال کی راہ چھوڑ کر کبھی اس ایکسٹریم پر اور کبھی اس ایکسٹریم پر، یہ جو فروتا ہے یہ ہر معاملے میں انسان کو نقصان دیتا ہے، حد سے بڑھ جانا۔ اور یہ عام زندگی میں کیسے ہوتا ہے؟ مثلاً اگر کسی کو کھانے کا شوق ہو تو اس کی ساری دلچسپیاں محض مختلف قسم کی ڈشز بنانے، ان کی ترکیبوں میں ہی گم ہو کر رہ جائیں، اور اس شغل میں وہ حد سے بڑھ جائے، سوئے تو سوتا چلا جائے، جگانے کو پاس پھٹکے تو اس پر برس پڑے، جاگے تو جاگتا چلا جائے کہ سونے کا نام نہ لے، کسی سے محبت کرے تو حد سے بڑھ جائے کہ اس کی ساری دلچسپیاں اوروں سے ہٹ کر صرف اسی میں ہی ہو جائیں، اسی میں کھو جائیں، کسی سے نفرت کرے تو حد سے بڑھ جائے کہ اس کی ہر بات الٹ نظر آنے لگے، اس کا صحیح بھی غلط نظر آئے، اس کی اچھائیاں بھی برائیاں لگنے لگے، اور اسی طرح دیگر کسی بھی معاملے میں۔ انسان کے لیے پسندیدہ راستہ اعتدال کا راستہ ہے، لہذا فرمایا وہ لوگ قابل تقلید نہیں کہ